بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العلي العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے اصلاحی مجالس کے حوالے سے ہم سب کو جمع ہونے، سننے، سنانے اور اپنا پاک نام لینے کی توفیق عطا فرمائی. چونکہ یہ ہمارے اکابرین کا، بڑوں کا نہج چلتا آ رہا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہدایت بھی عطا فرماتے ہیں، جس کے ذریعے اللہ پاک قرب بھی نصیب فرماتے ہیں، جس کے ذریعے مقصود تک جلدی رسائی ہو جاتی ہے. تو اس لیے بالخصوص درس تصوف، علوم تصوف کو جاری رکھا جاتا ہے، اس کو سنایا جاتا ہے. اس حوالے سے بعض ساتھیوں کا تقاضا بھی تھا، بڑوں کا منشا بھی تھا، تو حضرت کے مشورے سے اور حکم سے یہ سلسلہ الحمدللہ شروع ہو رہا ہے کہ جب حضرت یہاں موجود نہیں ہوں گے تو ان کی تعلیمات یہاں بیان کی جائیں گی، اور جب حضرت موجود ہوں گے تو ان سے استفادہ ہوگا. اللہ پاک اخلاص کے ساتھ ہم کو یہ سلسلہ جاری رکھنے، سننے، سنانے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اس کا جو مقصد ہے اللہ پاک وہ ہم کو عطا فرمائیں اور اس کا حصول ہمارے لیے آسان فرمائیں. اس سلسلے کے بارے میں جو مشورہ ہوا وہ یہ ہوا تھا کہ 15 روزہ انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا اجلاس اصلاحی سلسلہ رہے گا، اور اس میں تھوڑی دیر انشاءاللہ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے وہ پڑھی جائے گی، سنائی جائے گی، اور جہاں کہیں ضرورت ہوگی تو اس کو سہل کرنے کی اس کی تشریح جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی. اس کے بعد تھوڑی دیر ذکر کا سلسلہ رہے گا انشاءاللہ العزیز، اور اس کے بعد دعا ہوگی. تو اس سلسلے میں مفتی عابد صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ کتاب کا آغاز فرمائیں. شریعت و تصوف حضرت مسیح الامت کی کتاب ہے، جس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا بھی ہے، اس کی تعریف بھی فرمائی، نام خود حضرت تجویز فرمایا تھا اس کا. تو انشاءاللہ وہ کتاب کا آغاز فرمائیں گے، اور اس کے بعد بقیہ اس کی کاروائی ہوگی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. کتاب کی ویسے یہ دو حصے ہیں، ایک حصہ حضرت مسیح الامت کی حیات کے متعلق ہے، اور ایک وہ ہے جو حضرت مسیح الامت نے لکھا ہے. تو ہم حضرت کی برکت سے ہی کام شروع کریں گے. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کتاب کا نام ہے شریعت و تصوف. شروع میں لکھا ہوا ہے: فن تصوف کی مکمل اور مدلل کتاب، یعنی ساری باتیں اس کے اندر آ جائیں گی اور دلیلوں کے ساتھ میں رہیں گی. تالیف لطیف مسیح الامت حضرت مولانا شاہ محمد مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. خلیفہ ارشد حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی قدس سرہ. حضرت شروع میں لکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض مؤلف، یعنی کتاب لکھنے والے کتاب سے پہلے کچھ باتیں جو لکھتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ کتاب کے بیشتر مضامین، زیادہ تر مضامین حضرت حکیم الامت مجدد الملت جامع الشریقت و شریعت و طریقت مرشدی و مولائی حضرت مولانا تھانوی قدس سرہ کی مختلف کتابوں، مثلاً التکشف، بوادر النوادر، تعلیم الدین، قصد السبیل، حیات المسلمین، نیز دیگر کتب آداب الشیخ والمرید، تبلیغ دین، شریعت و طریقت وغیرہ سے لیے گئے ہیں. یعنی یہ کتاب ان تمام کتابوں کا خلاصہ ہے، یا وہ باتیں لکھی گئی ہیں جو حضرت حکیم الامت کی مجلسوں میں میں نے سنی ہیں. یہ سب کچھ فی الحقیقت حضرت اقدس ہی کا فیض و برکت ہے. بقول حضرت مولانا سید سلیمان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تعلیم و تربیت، تصنیف و تالیف، وعظ و تبلیغ کی بدولت عقائد حقہ کی تبلیغ ہوئی، مسائل صحیحہ کی اشاعت ہوئی، دینی تعلیم کا بندوبست ہوا، رسوم و بدعات کا قلعہ خمہ ہوا، ختم ہوئے سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احیاء ہوا، زندہ ہوئی سنتیں۔ غافل چونکہ سوتے جاگے بھولوں کو یاد آئی، بے تعلقوں کو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سینے گرمائے گئے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل روشن ہوئے، اور وہ فن جو جوہر سے خالی ہو چکا تھا پھر سے حضرت شبلی، جنید، بستامی، جیلانی، سہروردی، سرہندی رحمہم اللہ جیسے بزرگوں کے خزانوں سے معمور ہو گیا، رحمہ اللہ تعالی رحمت واسع۔ اور یہ شان تجدید تھی جو اسی صدی میں مجدد وقت کے لیے اللہ تعالی نے مخصوص فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب مستفیضین کی جانب سے تا ابد اپنے لازوال و لامتناہی خزانوں سے ان کی روح پرفتوح پر اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا رہے اور اپنے مراتب قرب سے ہمیں نوازتا رہے، آمین ثم آمین۔ کتاب لکھنے سے پہلے حضرت مسیح الامت نے یہ مختصر سا ایک صفحے کا خلاصہ عرض کیا ہے کہ میں نے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے ہی اس کو تلخیص کیا ہے۔ کتاب آسان ہے، زبان اردو کی ہے، لیکن اب زبان بھی ایسی ہو گئی ہے کہ مشکل ہی مشکل ہے ہر جگہ۔ حضرت تھانوی کی ایک کتاب ایسی ہے، حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت نے اس سے پہلے بھی اس کا خلاصہ سنایا تھا جو حضرت کے خاندان وغیرہ سے اور کیا کہتے ہیں حیات طیبہ کے متعلق ہے، حضرت مسیح الامت کی حیات طیبہ پڑھنے کی چیز ہے، اور موقع ہوا تو انشاءاللہ تعالی ساتھیوں کے مشورے سے یہاں سے بھی شروع کریں گے کہ ہم کو حضرت مسیح الامت کے بھی حالات معلوم ہونے ہیں۔ بلکہ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں سے، ان کی کتابیں پڑھنے سے، ان کی زندگی پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو کیسے اپنی زندگی گزارنا ہے، کہ زندگی دیکھ کر کے سیکھی جاتی ہے، تو آدمیت آدمیت سے بنتی ہے۔ اپنے آپ کو آدمی بنانا ہو تو آدمیوں کو دیکھ کر ہی آدمی بنتا ہے۔ تو حضرت مسیح الامت کی کتاب پڑھنے سے یا دیگر حضرات کی حیات طیبہ ہے، کسی نہ کسی اللہ والے کی زندگی کو مکمل اپنی زندگی میں لانے کے لیے، ان کو دیکھ کر کے سیکھنے کے لیے حیات کو پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ شریعت و تصوف کی جو کتاب ہے اس کا نام پہلے ایوان طریقت تھا۔ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں، ان کے ایک شاگرد خاص کے خواب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مولانا نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں واقعات بھی موجود ہیں اس کے، وہ لے کر کے آؤ۔ تو وہ لے کر آئے تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا نام تو ہونا چاہیے شریعت و تصوف۔ تو کھول کے اس کے بعد میں وہ خواب حضرت کو سنایا گیا تو فوراً نام بدل کر کے سیدھا رکھ دیا، ایوان طریقت ہٹاؤ، شریعت و تصوف رکھ دو۔ اس کے بعد سے اسی نام سے یہ کتاب چل رہی ہے۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تصوف، حقیقت تصوف، شریعت کا وہ جز جو اعمال باطنی سے متعلق ہے تصوف و سلوک، اور وہ جز جو اعمال ظاہری سے متعلق ہے فقہ کہلاتا ہے۔ باطنی اعمال، اندرونی اعمال سے متعلق شریعت کا وہ حصہ جو تعلیمات شریعت کی ہیں اور اندرون سے تعلق رکھتی ہیں تصوف و سلوک کہتے ہیں اس کو، اور جو حصہ اعمال ظاہری سے متعلق ہے وہ فقہ کہلاتا ہے، جیسے وضو ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اعضاء سے متعلق، باہر سے متعلق، حلال حرام کے مسائل ہیں، ان کا تعلق جو ہے ظاہر سے، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ اس کا موضوع تہذیب اخلاق اور غرض رضائے الہی ہے، اخلاق کو سنوارنا، تہذیب اخلاق کانٹ چھانٹ کرنا، سنوارنا، اور غرض رضائے الہی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس کے حصول کا ذریعہ شریعت کے حکموں پر پورے طور سے چلنا ہے، پورے طریقے سے زندگی شریعت کے مطابق ہو جائے، فن تصوف کے ذریعے سے آدمی اس پر قابو پاتا ہے۔ گویا کہ تصوف دین کی روح و معنی یا کیف و کمال کا نام ہے۔ تصوف گویا دین کی روح و معنی یا کیف و کمال کا نام ہے، وہ کیفیت دین کا اور کمال، کمال باطنی، کمال ظاہری، اور دین کی روح، دین کے معنی زندگی میں آ جائے، یہ تصوف ہے، جس کا کام باطن کو رضائل اخلاق، اخلاق ذمیمہ، برے اور قابل مذمت اخلاق سے شہوت، آفات لسانی، غضب، حقد، حسد، حب دنیا، حب جا، بخل، حرص، ریا، عجب، غرور سے پاک کرنا ہے۔ نفسانی شہوات ہیں،
زبانی آفات ہیں، غضب غصہ ہے، کینہ ہے، حسد ہے، دنیا کی محبت ہے، عہدے چاہیے، بخل چاہیے، بخل ہے مال کے اندر، طبیعت کے اندر بخل آ گیا، اللہ کی راہ میں لگانے کا نہیں ہے، حرص ہے اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ، قناعت نہیں، ریا، عجب، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، غرور سے پاک کرنا، اور فضائل یعنی اخلاق حمیدہ، توبہ، صبر، شکر، خوف، رجا، امید، زہد، توحید، توکل، محبت، شوق، اخلاص، صدق، مراقبہ، محاسبہ و تفکر سے آراستہ کرنا ہے تاکہ توجہ اللہ پیدا ہو جائے۔ تو گویا یہ تصوف کی روح اور تصوف کے معنی کا بیان ہے۔ ہوتا کیا کام تصوف کے اندر، کام کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ جس کا کام باطن کو رذائل اخلاق ذمیمہ سے پاک کرنا ہے اور فضائل یعنی اخلاق حمیدہ سے آراستہ کرنا ہے، رذائل سے پاک کرنا اور فضائل سے آراستہ کرنا، خوبیاں پیدا کرنا، کمیاں اور کوتاہیاں، گندگی کو ختم کرنا، تصوف سے یہ حاصل ہوتا ہے تاکہ توجہ اللہ پیدا ہو جائے۔ اس سے پھر اللہ کی طرف توجہ حاصل ہوتی ہے۔ جو مقصود حیات ہے ہماری زندگی کا، مقصود یہی ہے اللہ کی طرف توجہ رہے۔ توجہ کیسے ہوگی؟ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے اور ان تمام چیزوں سے بچنے سے ہوگی۔ اس لیے تصوف و طریقت دین و شریعت کے قطعاً منافی نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف کیا بلا ہے، طریقت کیا چیز ہے، شریعت کیا چیز ہے، کہاں سے مولویوں نے ڈھونگ لیا ہے، رچ لیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ جب مقصود یہ ہے تو اس لیے تصوف و طریقت دین و شریعت کے قطعاً منافی نہیں ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے دین اور شریعت سے یہ، بلکہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ صوفی بنے، کہ اس کے بغیر فی الواقع ہر مسلمان پورا مسلمان کہلانے کا مستحق ہی نہیں رہتا، پورا مسلمان نہیں ہوتے تصوف کے بغیر۔ اور لوگ تصوف کو بدعت کا نام دے کے چھوڑ دیے ہوئے، یقیناً وہ بیان آگے آئے گا کہ تصوف کے اندر جو بدعت و خرافات آئی ہیں، جاہل صوفیہ جو پیدا ہوئے، مبتدے اور بدعتی صوفیہ جو پیدا ہوئے، ان کا الگ مسئلہ ہے، لیکن اصل تو یہ چیز ہے تصوف کے اندر، فضائل سے آراستہ ہونا اور رذائل سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ ضرورت تصوف، جب یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ تصوف و طریقت دین و شریعت کے منافی نہیں ہے بلکہ شریعت ہی کے ایک جز کا نام ہے، تو اسی سے تصوف کی ضرورت بھی ثابت ہو گئی۔ چنانچہ حضرت حکیم الامت قدس سرہ حقیقت الطریقت کے شروع میں تحریر فرماتے ہیں، بعد حمد و صلات، مدعائے ضروری یہ ہے کہ ہر مسلمان پر بعد تصحیح عقائد، عقائد کی تصحیح کر لینے کے بعد، و اصلاح ظاہری، ظاہری اصلاح کے بعد، فرض ہے کہ اپنے اعمال باطنی کی اصلاح کرے، فرض ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار آیات و احادیث میں بے انتہا روایات اس کی فرضیت پر صراحتاً دال ہیں، گو اکثر اہل ظاہر بسبب پابندی ہوا و حوث اس دلالت سے غافل ہیں۔ ظاہری طور پر قرآن حدیث کو دیکھنے والے اس سے غافل ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ تصوف ہے ہی نہیں قرآن میں نہ شریعت میں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اکثر اہل ظاہر بسبب پابندی ہوا و حوث، ان کی جو ہوا اور حوث ہے، خواہشات ہیں، اس کے مطابق اپنے مسائل بننا بنانا ہے، اس دلالت سے غافل ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ قرآن و حدیث میں زہد و قناعت، تواضع و اخلاص، صبر و شکر، حب الہی، رضا بالقضا، توکل و تسلیم وغیرہ ذالک کی فضیلت اور ان کی تحصیل کی تاکید، اور ان کے ازداد یعنی حب دنیا، حرص، تکبر، ریا، شہوت، غصب، حسد و نحویہا کی مذمت اور وعید وارد مذکور ہے، قرآن کریم میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر ان کے معمور بھی اور ان کے منہی عنہ ہونے میں کیا شبہ رہا، یعنی جو اچھی چیزیں ہیں ان کا تو حکم کیا گیا ہے، اور جن سے روکا گیا ہے بری چیزیں، اس میں کیا شبہ ہے؟ یہی معنی ہے اصلاح اعمال باطنی کے، اور یہی مقصود اصلی ہے طریقت میں، جس کا فرض ہونا بلا اشتباہ ثابت ہے۔ قرآن میں اللہ کا جب حکم آیا ہے تو فرض ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اخلاص، صبر، شکر، حب الہی، رضا بالقضا، قرآن پاک میں اس کی تعلیم ہے۔ جب اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، تو یہی چیزیں تصوف کا خلاصہ ہوا۔ تو یہی معنی ہے اصلاح اعمال باطنی کے، اور یہی مقصود اصلی ہے طریقت کے اندر، جس کا فرض ہونا بلا اشتباہ ثابت ہے، بغیر شک اور شبہ کے یہ چیزیں تو فرض ہیں۔ نیز طریق القلندر میں حضرت فرماتے ہیں، تصوف کے اصول صحیحہ قرآن اور حدیث میں سب موجود ہیں، اور یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف قرآن اور حدیث میں نہیں ہے بالکل غلط ہے، یعنی غالب صوفیہ کا بھی یہی خیال ہے، خشک علماء کا بھی، کہ تصوف سے قرآن و حدیث خالی ہیں۔ غالب صوفیہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جو ظاہر دکھ رہا ہے وہ الگ چیز ہے، خشک علماء، نام لینا مناسب نہیں، اصحاب ظواہر بول سکتے اس وقت کے اعتبار سے، صرف قرآن و حدیث میں جتنا دکھ رہا اتنا کافی ہے۔ مزاج، شوق، رغبت، محبت، رضا الہی، اس کی ڈپ تک پہنچنا، جن کے اندر یہ صفات نہیں ہوتی ان کو خشک علماء بولتے ہیں، حضرت کی تعبیر رہی ہے۔ مگر دونوں باتیں غلط ہیں، یعنی غالی صوفیہ کا خیال بھی غلط ہے، خشک علماء کا بھی کہنا کہ تصوف سے قرآن و حدیث خالی ہیں، دونوں غلط ہیں۔ خشک علماء تو یہ کہتے ہیں کہ تصوف کوئی چیز نہیں، یہ سب واہیات ہے، بس نماز، روزہ، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اسی کو کرنا چاہیے جو چیز۔ یہ صوفیوں نے کہا کا جھگڑا نکالا ہے تو گویا ان کے نزدیک قرآن و حدیث تصوف سے خالی ہیں، اور غالب صوفی یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں تو ظاہری احکام ہیں، تصوف اصل میل میں باطن ہے، ان کے نزدیک نعوذ باللہ قرآن و حدیث ہی کی ضرورت نہیں۔ غرض، دونوں فرقے قرآن و حدیث کو تصوف سے خالی سمجھتے ہیں۔ غالب صوفیہ یہ بولتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں تو ظاہری احکام ہے، تصوف علم باطن ہے، تو ہم تو باطنی نماز پڑھ لیتے ہیں، تیری نماز یہاں ہو رہی ہے، ہماری نماز تو وہاں ہوتی ہے مکہ مدینے میں، ایسے کہنے والے بھی ہیں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ غرض، دونوں فرقے قرآن و حدیث کو تصوف سے خالی سمجھتے ہیں، پھر اپنے اپنے خیال کے مطابق، ایک نے تو تصوف کو چھوڑ دیا اور ایک نے قرآن و حدیث کو، خشک علماء نے تصوف کو چھوڑا اور غالب صوفیہ نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا۔ تصوف اور قرآن، جس طرح قرآن میں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ موجود ہے، اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، یعنی ایمان والو صبر کرو، واشکروا للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ موجود ہے۔ اگر ایک مقام پر کتب علیکم الصیام اور وللہ علی الناس حج البیت، تم پر روزے فرض کیے گئے، اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا ہے، یہ پاؤ گے تو دوسرے مقام یحبہم ویحبونا، اہل ایمان اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے میں بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں، یہ بھی دیکھو گے۔ جہاں اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالیٰ ہے، اس کے ساتھ ہی یراؤون الناس بھی موجود ہے، یعنی منافقین کی عادت یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ لوگوں کے دکھاوا اور ریاکاری کا بھی مضمون ہے۔ اگر ایک مقام میں تاریک نماز اور تاریک زکاۃ کی مذمت ہے تو دوسرے مقام میں تکبر و عجب کی برائی موجود ہے۔ اسی طرح احادیث کو دیکھو، جس طرح ابواب نماز، روزہ، بیع و شراء، نکاح و طلاق پاؤ گے، ابواب ریا و کبر وغیرہ بھی دیکھو گے۔ اس بات سے کون مسلمان انکار کر سکتا ہے کہ جس طرح اعمال ظاہرہ حکم خداوندی ہے، اسی طرح اعمال باطنہ بھی حکم الہی ہیں، دونوں بھی اللہ کے احکام ہیں۔ کیا واقعی الصلاۃ و الزکاۃ امر کا صیغہ ہے اور اصبروا واشکروا امر کا صیغہ نہیں ہے، حکم نہیں ہے؟ کتب علیکم الصیام سے روزے کی مشروعیت اور معمور بھی ہونا ثابت ہوتا ہے، یعنی روزہ شریعت مطہرہ کا اہم رکن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو کا حکم دیا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے۔ اور والذین آمنوا اشد حب للہ سے محبت کا معمور بھی ہونا ثابت نہیں، یعنی کہ اللہ سے محبت کرنا، یہ بات ثابت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ظاہری اعمال سب ہی باطن کی اصلاح کے لیے ہیں، اور باطن کی صفائی مقصود موجب نجات ہے، اور اس کی کدورت موجب ہلاکت ہے۔ باطن صاف ہوگا تو نجات ہوگی، اور اگر باطن صاف نہیں ہوگا، گدلہ پن رہے گا، خرابی رہے گی، تو یہی چیز موجب ہلاکت ہے، یعنی ہلاکت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی بے شک جس نے نفس کو صاف کیا کامیاب رہا، جس نے اس کو میلا کیا ناکام رہا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، یعنی اس دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے، بلکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس سلامت یا قلب لے کر آیا وہ کامیاب ہوگا۔ دیکھو، پہلی آیت میں تزکیہ باطن کو موجب فلاح، اور دوسری میں سلامت یا قلب کے بغیر مال و اولاد سب کو غیر نافع فرمایا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، اور دوسری آیت یوم لا ينفع مال ولا بنون، حضرت فرما رہے ہیں قد افلح من زکاہا میں تزکیہ باطن کو فلاح کا ذریعہ بتایا گیا ہے، تزکیہ کے ذریعے سے فلاح حاصل ہوتی ہے، دوسری میں سلامتی قلب کے بغیر، الا من اتى الله بقلب سلیم، جس آدمی کا دل صاف نہیں رہا تو مال و اولاد سب کچھ اس کو کچھ بھی فائدہ دینے والے نہیں ہیں۔ ایمان و عقائد جن پر سارے اعمال کی مقبولیت منحصر ہے قلب ہی کا فعل ہے، اور ظاہر ہے کہ جتنے اعمال ہیں سب ایمان کی تکمیل کے لیے ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل مقصود دل کی اصلاح ہے، جس سے انسان مقبول بارگاہ اور صاحب مدارج و مقام ہوتا ہے۔ جتنے اعمال ہیں سب ایمان کی تکمیل کے لیے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اصل مقصود دل کی اصلاح ہے، جس سے انسان دل کو کی اصلاح کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہوتی ہے، اور آدمی کو آدمی ہو جاتا ہے صاحب مدارج و مقام، مقامات ہیں، مدارج ہیں، اور اسی کا نام اصطلاح و عرف میں تصوف ہے، انہی چیزوں کا نام تصوف ہے۔ تو اب یہ اتنی باتیں حضرت نے جو فرمائی ہیں تو قرآن و سنت کے خلاف کوئی ایک بات بھی نہیں ہے، یہ بلکہ آئین قرآن و سنت ہے، بلکہ احکام الہی ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ اقوال صوفیہ، اسی سلسلے میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم کسی کو کرامات والا دیکھو کہ ہوا میں اڑتا ہو تو دھوکے میں نہ آ جانا، جب تک یہ نہ دیکھو امر و نہی، حفظ حدود اور پابندی شریعت میں کیسا ہے۔ جب تک کہ یہ نہ دیکھو کہ امر و نہی میں اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ کے جو منہیات ہیں، حفظ حدود، شریعت نے جو حدود کی پابندی لگائی ہے اس میں کس قدر اہتمام کرتا ہے، شریعت کا کس قدر پابند ہے، جب تک یہ بات نہ دیکھ لو تو دھوکے میں مت آ جانا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، مخلوق پر سب راہیں بند ہیں سوا اس کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلے۔ جنید کا یہ قول ہے۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایسی حالت کا دعویٰ کرتا ہے جو اس کو حد شرعی سے باہر کر دیتی ہے، اس کے پاس بھی نہ پھٹکو۔ جس کو دیکھو کہ اللہ کے ساتھ کسی ایسی حالت کا دعویٰ کرتا ہے جو اس کو حد شرعی سے باہر کر دیتی ہے تو اس کے پاس بھی نہ پھٹکو، اگرچہ کہ اپنے آپ کو وہ بڑا ظاہر کرے، مدعی ہو، فلاں ہو، غلام ہو، اللہ والا۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا، متابعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت ضروری ہے، قولاً فعلاً ارادتاً۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ضروری ہے، قول میں بھی، فعل میں بھی، ارادے میں بھی، اس لیے کہ محبت خدا تعالیٰ بے متابعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو آدمی شریعت پر قائم ہوا اور جو کچھ احکام شرع کے ہیں ان کو بجا لایا اور سرے منہ تجاوز نہ کیا تو اس کا مرتبہ آگے بڑھتا ہے، یعنی تمام ترقیاں اس پر موقوف ہیں کہ شریعت پر ثابت قدم رہے۔ حضرت حکیم الامت تعلیم الدین میں فرماتے ہیں، جس کو دولت وصول میسر ہوتی ہے علم شریعت اور اتباع سنت سے ہوتی ہے۔ آدمی جو پہنچتا ہے شریعت کے ساتھ ہی پہنچ سکتا ہے اور سنت کے ساتھ ہی آگے پہنچ سکتا ہے۔ سنت کے بغیر میں آگے پہنچ جاؤں، مقامات مل جائیں، صاحب مدارج بن جاؤں، صوفیہ کو جو حالات ملے تھے وہ مجھے مل جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو علم شریعت اور اتباع سنت دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ صلی رکعتین وانتظر الوحی۔ ہمارا حل یہ ہے کہ مجلس کے اندر شریک ہوئے یا ایک دو کتابیں پڑھ لیے، حضرت کی مجلسوں میں شریک ہوئے، اللہ والوں سے تھوڑا بہت تعلق ہو گیا، تو ایک مقولہ ہے عربی کا، صلی رکعتین۔ آیا آدمی نیا نیا اپنے آپ کو بات انصاف کرنے کے لیے دو رکعتیں پڑھ کے بیٹھ گیا وحی کے انتظار میں کہ اب نازل ہوتی ہے، جب نازل ہوتی ہے، ایسا تھوڑا ہی ہونے والا ہے۔ علم شریعت اور اتباع سنت سے ہی دولت وصول میسر ہوتی ہے۔ شریعت و طریقت کی اصطلاحات الگ الگ بعد میں بضرورت مقرر کی گئی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ صوفیہ کی اصطلاحات الگ الگ ہیں، وہ کیوں ہوئی ہیں؟ اس میں تو قرآن حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا، یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو حضرت اسی کے جواب دے رہے ہیں کہ اسلام کی تمام تعلیمات کا سر چشمہ کتاب و سنت ہے، ہماری بنیاد ہی قرآن و سنت ہے، جس کی ابتدائی تعلیم مجلس نبوی میں دی جاتی تھی، اور چونکہ ابتدائی دور تھا، حلقہ بگوشان اسلام اپنے اصلی مرکز میں موجود تھے، جن کی تعداد بھی اس وقت اتنی زیادہ نہ تھی جتنی بعد میں ہو گئی، اس لیے نبوی درسگاہ میں تمام علوم اسلام یعنی علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم تصوف کی تعلیم یکدا دی جاتی تھی، لوگ کوئی الگ الگ شعبے قائم نہیں تھے۔ یہ علم تفسیر یہاں ہوتا ہے، علم حدیث وہاں ہوتا ہے، علم تصوف وہاں ہوتا ہے۔ البتہ اس نبوی درسگاہ میں ایک اقامتی شعبہ ایسا بھی موجود تھا جس میں محبان خدا، عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تزکیہ نفس اور اصلاح باطن کی عملی تعلیم و تربیت کے لیے ہر وقت موجود رہتے تھے، وہ اصحاب صفہ کہلاتے تھے۔ اصحاب صفہ نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کے وقف کر دیا تھا، تو یہ حضرات خاص تھے، وہیں رہنے والے تھے مستقل۔ بعد ازاں اس کے بعد جب اسلام عالمگیر حیثیت اختیار کر گیا تو اس کی تعلیمات کو علماء دین نے الگ الگ شعبوں میں منضبط کر دیا۔ جنہوں نے علم حدیث کی خدمت کی وہ محدث کہلائے، جنہوں نے علم تفسیر کا کام سنبھالا وہ مفسر کہلائے، جو فقہ کے کام کرنے میں منہمک ہو گئے، مشغول ہو گئے، وہ فقیہ بن گئے۔ جنہوں نے تزکیہ نفس اور اصلاح باطن کا شعبہ سنبھالا وہ مشائخ اور صوفیہ مشہور ہوئے۔ اس لیے اکابر سلف سے کسی نے شریعت کو طریقت سے الگ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ طریقت کو شریعت کے تابع رکھا ہے، کیونکہ وہاں کوئی مستقل شعبے نہیں تھے، ایک ہی شعبہ چلتا تھا سب کا۔ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت۔ شریعت احکام تکلیفیہ کے مجموعے کا نام ہے، اس میں اعمال ظاہری اور باطنی سب آ گئے۔ شریعت احکام تکلیفیہ کے مجموعے کا نام ہے۔ شریعت کس کو بولتے بھائی؟ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو، ایک بالغ آدمی کو، جن احکام کا مکلف بنایا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، پیدائش سے لے کر کے مرنے تک اس کو سکھا دیا گیا ہے۔ مکلف آدمی بالغ ہونے کے بعد ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کی تعلیم، جو بالغ ہیں ان کے ذمے یہ کرنا ہے۔ جیسے کوئی باپ ہے تو باپ کو یہ سکھا گیا ہے کہ بھائی تیرا بچہ ہونے پر یہ کام کرنا ہے، اولاد ہونے پر یہ کام کرنا ہے، تو پیدائش سے لے کر کے اس کو کرنا کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے متعلق بھی کچھ احکام ہو جاتے ہیں۔ تو پیدائش سے لے کر کے وفات تک، قبر تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن احکام کو سکھایا ہے، ان احکام کا نام شریعت ہے۔ اس میں اعمال ظاہری اور باطنی سب آ گئے۔ اعمال ظاہری بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، باطنی بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ احکام کے اندر دونوں چیزیں ہیں۔ متقدمین کی اصطلاح میں، پہلے لوگوں کی اصطلاح میں، لفظ فقہ کو شریعت کا مترادف یعنی ہم معنی سمجھا جاتا ہے۔ فقہ اور شریعت دونوں ایک ہی سمجھے جاتے تھے پہلے، فقہ اور شریعت دونوں ایک ہی معنی میں سمجھے جاتے تھے۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فقہ کی تعریف معرفت النفس ما لہا و ما علیہا منقول ہے، یعنی نفس کے نفع اور نقصان کی چیزوں کو پہچاننا۔ پھر متاخرین کی اصطلاح میں شریعت کے اس جز کا نام جو اعمال ظاہرہ سے متعلق ہے فقہ ہو گیا، اور وہ چیز جو اعمال باطنہ سے متعلق ہے اس کا نام تصوف ہو گیا۔ آگے جا کر کے یہ تفریق ہوئی، اور ان اعمال باطنی کے طریقوں کو طریقت کہتے ہیں۔ پھر ان اعمال کی درستگی سے قلب میں جو جلا اور صفا پیدا ہو جاتا ہے، اس سے قلب پر بعض حقائق کونیہ، متعلقہ اعیان و اعراض، حقائق و لوازمات، بالخصوص اعمال حسنہ و سیہ و حقائق الہیہ صفاتیہ و فعلیہ، یا بالخصوص معاملات بین اللہ و بین العبد، یعنی جو معاملات اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہیں، وہ منکشف ہوتے ہیں۔ ان مکشوفات کو حقیقت کہتے ہیں، اور اس انکشاف کو معرفت کہتے ہیں، اور اس صاحب انکشاف کو محقق اور عارف کہتے ہیں۔ عارف باللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری صفات کا کامل آدمی۔ بس یہ سب امور متعلق شریعت ہی کے ہیں، اور عوام میں یہ جو شائع ہو گیا ہے، مشہور ہو گیا ہے، طریقت اور چیز ہے، شریعت اور چیز ہے، محض غلط اور بے بنیاد ہے۔ جب حقیقت سلوک معلوم ہو گئی تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس میں نہ کشف و کرامات ضروری ہیں، نہ قیامت میں بخشوانے کی ذمہ داری ہے، نہ دنیا میں کار بر آری کا وعدہ ہے، تعویذ گنڈوں سے کام بن جاوے، یا مقدمات دعا سے فتح ہو جائیں، یا روزگار میں ترقی ہو، یا جھاڑ پھونک تعویذات سے بیماری جاتی رہے، یا ہونے والی بات بتا دی جائے۔ نہ تصرفات لازم ہیں کہ پیر کی توجہ سے مرید کی از خود اصلاح ہو جائے، اس کو گناہ کا خیال بھی نہ آوے، خود بخود عبادات کے کام ہوتے رہیں، مرید کو ارادہ کرنا نہ پڑے، یا ذہن و حافظہ بڑھ جائے۔ نہ ایسی باطنی کیفیات پیدا ہونے کی میعاد کو ہر وقت یا عبادت کے وقت لذت سے شرشار رہے، عبادت میں کوئی خطرہ ہی نہ آوے، یا یہ کہ خوب رونا آوے، ایسی محویت ہو جائے کہ اپنی پرائی خبر نہ رہے، اور نہ ذکر و شغل میں انوار وغیرہ کا نظر آنا، نہ کسی آواز کا سنائی دینا ضروری ہے، نہ اچھے خوابوں کا نظر آنا یا الہامات کا ہونا لازمی ہے۔ بس اصل مقصود حق تعالیٰ کی رضا ہے، اسی کو پیش نظر رکھے۔ خلاصہ یہ حضرت فرما رہے ہیں۔ یہ تھوڑی سی لمبی سمجھنے کی چیز ہے، شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت، کیونکہ بنیادی طور پر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو تھوڑا کھولنے کی ہوتی ہیں۔ ایک صفحہ پڑھ کے ہم اس کی کوشش کریں گے کچھ سمجھنے کی۔ حضرت فرما رہے ہیں بیعت، بیعت جس کا حاصل معاہدہ ہے، معاہدہ اگریمنٹ، اعمال ظاہری و باطنی کے اہتمام اور التزام احکام کا، اس کو بیعت طریقت کہا جاتا ہے، جو از سلف تا خلف بتواتر رائج ہے۔ بیعت میں ہوتا کیا ہے؟ اعمال ظاہری اور اعمال باطنی کے اہتمام اور شریعت کے احکام کو اچھی طریقے سے انجام دینا، لازم پکڑنا، اس کو بیعت طریقت کہا جاتا ہے۔ سلف سے لے کر کے خلف تک، پہلے لوگوں سے لے کے اب تک یہ بات چلی آ رہی ہے کہ ظاہری اعمال اور باطنی اعمال کے لیے اپنا ایک تعلق والے کو، اپنے اوپر ایک آدمی کو رکھ کر کے اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی کو بیعت کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب فرما کر علاوہ بیعت جہاد و بیعت اسلام، التزام احکام و اہتمام اعمال کے لیے بیعت فرمایا ہے۔ جہاد کی بیعت بھی ہوتی تھی، اسلام کی بیعت بھی ہوتی تھی، کوئی آدمی مسلمان ہوتا تھا اس سے بھی بیعت لی جاتی تھی، جہاد کے لیے بھی بیعت لی جاتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ احکام اور اہتمام اعمال کے لیے بھی بیعت فرماتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ متعدد احادیث سے ثابت ہے، جیسا کہ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، عن عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسع او ثمانیہ او سبع فقال الا تبایعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبسطنا ایدینا وقلنا على ما نبايعك يا رسول الله قال ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتصلوا صلوات الخمس وتسمعوا وتطيعوا اخرجه مسلم وابو داود والنسائی۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، نو آدمی تھے یا آٹھ تھے یا سات، ارشاد فرمایا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے، ہم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا کہ کس امر پر آپ کی بیعت کریں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان امور پر کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، پانچوں نمازیں پڑھو، احکام سنو اور مانو۔ اس بیعت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خطاب کیا، جو کہ یہ نہ بیعت اسلامی تھی نہ بیعت جہادی، لہذا اس حدیث میں بیعت مروجہ فی المشائخ کا صریح ثبوت ہے، ان مشائخ کے پاس میں جو بیعت لی جاتی ہے، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ جس طرح فقہ میں چار سلسلے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اسی طرح فن تصوف میں بھی چار سلسلے ہیں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ۔ جس طرح اس طرف سلسلے حنفی غالب ہے، اسی طرح سلسلے چشتیہ غالب ہے تصوف کے اندر۔ ہمارے یہاں اکابرین چاروں سلسلوں میں بیعت فرماتے ہیں تاکہ ہر سلسلے کا ادب ملحوظ رہے، مگر غلبہ چشتیت کا ہے۔ حضرت سے دو سلسلے اپنے پاس میں، ایک حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور ایک جو ہے حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، تو ادھر قادریت کا غلبہ ہے، ادھر چشتیت کا غلبہ ہے اپنے پاس میں، تو قادری چشتی سلسلہ حضرت سے ہم کو نصیب ہوا ہوا ہے۔ خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کی تھوڑی سی تشریح کی ضرورت ہے، شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت یا اصطلاحات تھوڑا سا کھولنے کی ضرورت پڑتی ہے، انشاءاللہ تعالی پڑھ کر کے اسی طریقے سے سنایا جائے گا، کتاب بھی مکمل کرنا ہے اور یہ مضامین سنتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں جو سناؤں گا کبھی موقع سے زیادہ تر یہی سنانے کی کوشش کروں گا، دیگر حضرات اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ وہ تشریح بھی، تفسیر بھی، وضاحت بھی اپنے انداز سے فرماتے رہیں گے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ عام طور پہ حضرت جانے کے بعد میں، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس سے صحابہ کرام فیضیاب ہوتے رہتے تھے حاضر ہو کر کے، تو ایک برکت بزرگوں کی، اللہ والوں کی، ان کے پاس ان کے رہنے سے بھی نہ صرف یہ کہ ان کی مجلس کی حد تک موقف رہتی ہے وہ، بلکہ اپنے گھروں میں بھی ہم محسوس کرتے ہیں وہ چیزوں کو۔ حضرت ہے اپنے گھر میں، لیکن ایک برکت اور ایک نورانیت سٹی کے اندر بھی رہتی، صوبے والے ایک اعتبار سے محسوس کرتے ہیں، ملک والے ایک اعتبار سے محسوس کرتے ہیں، محسوس کرنے والے الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ بزرگوں کے اثرات، اللہ والوں کے اثرات ہر جگہ ہوتے ہیں، تو اب یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز ہم رکھیں اس مقصد سے، اور آپ حضرات کی توجہات بھی رہی ہیں، علماء اکرام کی، یہ بزرگان دین کی توجہات کی وجہ سے یہ سلسلہ قائم کیا جاتا رہا ہے۔ بندے کو اس غرض سے تھوڑا سا پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، حکم کی تعمیل میں میں نے یہ چند صفحات پڑھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور فن تصوف کے جو چیزیں حاصل ہونی چاہیے، برکات جو حاصل ہونا چاہیے، اس سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ٹچ میں رہنے سے، تعلق رہنے سے ہی آدمی آگے بڑھتے رہتا ہے، تعلق میں کمی آ جانے سے، سننے سنانے میں کمی آ جانے سے پیچھے بیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ جس موقع پر آپ نہ آگے بڑھیں اور جس موقع پر آپ جس جگہ ہیں اس جگہ رہیں, تو اس جگہ بھی رہنا پیچھے ہی رہنا ہے. آدمی اگر کمال حاصل نہیں کر پا رہا ہے, معمولات اپنی جگہ سب چل رہے ہیں لیکن کہ کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے, جیسا تھا ویسا ہی ہے, تو جیسا تھا ویسا ہی رہنا بھی جو ہے پیچھے ہی رہنا ہے. جب تک آگے نہیں بڑھے گا, کچھ حاصل آگے کا نہیں ہوگا, اس وقت تک پیچھے ہی رہنا ہوگا. تو انشاءاللہ العزیز باقی کی باتیں آپ حضرات کے سامنے آتی رہیں گی. اللہ پاک ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اس سے استفادے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دو باتیں اور بطور مذاکرے کی مناسب سمجھ میں آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھائی قرآن و حدیث میں جو احکام ہیں, نماز کے ہیں, روزے کے ہیں, زکوٰۃ کے ہیں, فلاں ہیں فلاں ہیں, یہ احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں. اس کے بعد مزید ان چیزوں کی ضرورت ہم کو کیا ہے؟ دین تو مکمل ہو گیا ہمارا وہیں پر. اللہ کے قرب کا ذریعہ نماز ہے, جو آ کر جو فرائض ہیں ان کو بجا لانا ہے, جو منہیات ہیں ان سے جو ہے نا بچنا ہے, رکنا ہے. تو پھر مزید اس کی ضرورت نہیں ہے, اگر ہوتی تو پھر حضور بیان فرما دیتے. تو علماء نے لکھا ہے کہ بالکل یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ قرآن و حدیث میں یہ احکام مذکور ہیں اور اصل اسی کی اتباع کرنا ہے, لیکن اس عبادت کے ذریعے مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے, اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. اس قرب کے حصول کے تین طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان کا گول ہوتا ہے, جو مقصد ہوتا ہے, وہ جتنا جلدی حاصل کر لے اتنا زیادہ اس کا فائدہ ہے. تو حصول مقصد کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی کی صلاحیت الگ ہوتی ہے, اس کی استعداد الگ ہوتی ہے, اس کی محنت الگ ہوتی ہے. تو ایک طریقہ تو عام لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرے اور جو احکام شریعت کے ہیں بس انہی پر عمل کرتا رہے. وقت ہو گیا نماز پڑھ لیا, زکوٰۃ کا وقت آ گیا, سال گزر گیا تو زکوٰۃ دے دی, حج ادا کر لیا, فلاں فلاں. تو یہ طریقہ ہے جو قرآن و حدیث میں مذکور ہے. اس طریقے پر آدمی جب چلتا ہے تو مقصود تو اس کو حاصل ہوتا ہے لیکن بہت دیر سے حاصل ہوتا ہے. اللہ کی رضا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی, اللہ کا جو قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو بہت دیر سے حاصل کرتا ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ان چیزوں کے ساتھ ساتھ مزید عبادات کا اہتمام کرے. وہ ذکر و اذکار میں لگ گیا, اپنے باطن کو سنوارنے میں لگ گیا, اپنے اندر کی برائیوں کو نکالنے میں لگ گیا. جیسا کہ ابھی بتایا جا رہا تھا کہ اخلاق رذیلہ کو اپنے اندر سے نکالنا ہے اور اخلاق حمیدہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے, مذموم صفات کو اندر سے نکالنا ہے اور اچھے صفات اپنے اندر پیدا کرنا ہے. تو اس کے لیے باضابطہ جب آدمی وقت دینے لگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس صورت میں بھی اللہ کی اس کے ساتھ ساتھ جب آدمی یہ پہلو کو اختیار کرتا ہے تو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی, تو تھوڑا سا جلدی حاصل ہوتی ہے. تو یہ متوسط درجہ ہوتا ہے اللہ کی رضا کے حصول کا, اللہ کے قرب کے حصول کا. ایک اور درجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ان سب چیزوں کو یعنی دنیا کو وما فیہا کو چھوڑ دے اور بالکل مخلوق سے جدا ہو کر کنارہ کشی اختیار کر لے, بیوی بچوں کو چھوڑ دے, سب کو چھوڑ دے, پہاڑوں میں چلے جائے, کہیں اور چلے جائے اور اللہ کے جو احکام ان پر عمل کرنے لگے, تو وہ درجہ ہے اس میں اور زیادہ جلدی قرب حاصل ہوتا ہے. لیکن اس درجے میں ظاہر سی بات ہے کہ مخلوق کے حقوق کی اگر ادائیگی نہیں ہو رہی تو وہ تو جائز ہی نہیں ہے, وہ رہبانیت ہے جس سے منع کیا گیا. لیکن اس میں مخلوق کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے آدمی چلا جائے, بالکل دنیا سے کٹ جائے اور اللہ کا قرب حاصل کرے, تو بہت جلدی طریقہ ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے بنیادی طور پر رضا الہی کا حصول تو تینوں طریقوں سے ہو سکتا ہے. اب آدمی اپنی استعداد کے اعتبار سے دیکھے کہ جو طریقہ اس کو اختیار کرنا ہے اختیار کر لے. تو ذکر و اذکار کے ذریعے, مجاہدے کے ذریعے قرب الہی جلدی نصیب ہوتا ہے, تو اس لیے اس طریقے کی تعلیم دی جاتی ہے, اس کی ترغیب دی جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم حضرت سے سنتے بھی رہتے ہیں. ہمارا جو اس مجلس کا دوسرا حصہ ہے وہ ذکر کا ہے, تو ذکر کے لیے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے, کیسے کرنا چاہیے, تو آپ حضرات بارہا اس سے پہلے سنے بھی ہیں کہ عام طور پر صوفیہ کے ہاں, مشائخین کے ہاں, جو ان کے مکاشفات میں سے ہے, یہ بات قرآن و سنت سے نہیں ہے لیکن ان کے مکاشفات میں سے ہے یہ بات, کہ اللہ تبارک کہ اللہ پاک نے 6 مقام انسان کے اندر رکھے ہیں, جس کو ہم عام طور پر لطائف ستہ کہتے ہیں, کہ نفس ہے, روح ہے, قلب ہے, سر ہے, خفی ہے, اخفا ہے. یہ 6 مقامات ہوتے ہیں. نفس کا تعلق انسان کے یعنی اس کا جو مقام ہے انسانی جسم کے اندر وہ ناف کے نیچے ہوتا ہے, اور قلب جو ہوتا ہے اس کا تعلق انسان کا جو دل ہے انسان کے دل کے اندر وہ اس کا مقام ہے قلب کا. مقام روح جو ہوتا ہے تو دل کے مقابل دائیں جانب بالکل اسی جگہ پر انسان کے پستان کے نیچے والا جو حصہ دو انگل نیچے ہوتا ہے تو یہ روح کا مقام ہوتا ہے. سر جو ہوتا ہے وہ ٹھڑی کے نیچے جو ہے نا بالکل سینے کے بیچوں بیچ یہ ایک مقام ہوتا ہے. خفی جو ہوتا ہے تو وہ انسان کے دونوں ابروں کے درمیان میں ہوتا ہے, اور اخفا جو ہوتا ہے وہ دماغ والا حصہ ہوتا ہے. تو یہ 6 مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں صوفیہ کے مکاشفات میں سے ہیں. تو ان پر محنت کرنا ہوتا ہے, اور ہر ایک کا تعلق الگ الگ ہوتا ہے. نفس کے اندر خواہشات اور غفلت ہوتی ہے, تو ذکر کے ذریعے اس خواہشات کو دبانے کی اور غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے ذریعے پھر نفس کی جو خواہشات ہیں وہ کنٹرول میں آ جاتی ہیں, غفلتیں دور ہوتی ہیں. دل کا جو تعلق ہوتا ہے, قلب کا جو تعلق ہوتا ہے, لطیفہ قلب جس کو ہم کہتے ہیں, اس کا تعلق ذکر سے ہوتا ہے, تو اس سے ذکر کو جاری کروانا ہوتا ہے. تو اس ذکر کا مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے. اسی طریقے پر سر جو مقام روح ہوتا ہے, لطیفہ روح جو ہوتا ہے, اس کا تعلق جو ہے انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشاہدے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. اور سر کا جو تعلق ہوتا ہے مکاشفے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. اور پھر خفی اور اخفا کا جو تعلق ہوتا ہے معائنے کے ساتھ اور فناء الفن. یہ ایک اصطلاحات ہیں صوفیہ کی. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ بھئی یہ انسان کے مقامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں, تو ذکر میں ان پر آدمی کو ضرب لگانی ہوتی ہے, ان کا تصور کرنا ہوتا ہے ذکر کرتے ہوئے, تو پھر یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. تو اس کے ذریعے غفلتیں بھی دور ہوتی ہیں, مخلوق سے جو ہے نا توجہات بھی کم ہوتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ بڑھ بھی جاتی ہے. پھر ان کے ذریعے ہوتا یہی ہے کہ بھئی ذکر بھی جاری ہو جاتا ہے, انسان کا ظاہر بھی ذکر کر رہا ہوتا ہے, انسان کا قلب بھی ذکر کر رہا ہوتا ہے. پھر اس کے ذریعے بندہ جو ہے نا اللہ سے ہٹ کر, یعنی جب یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں کہ ذاکر بھی ہو گیا, غفلت دور ہو گئی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احوال کھلنے لگتے ہیں. پھر اللہ اور بندے کے درمیان کے راز کھلنے لگتے ہیں. مخلوقات کے راز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکھے ہیں, عالم بالا کے ہوں یا اس کے ہوں, عالم ناسوت کے ہوں یا کوئی اور ہوں, وہ راز کھلنے لگتے ہیں انسان کے اوپر. تو یہ چیزیں اصل میں بعض صوفیہ تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ چھ جو مقامات ہیں, چھ مقامات کے جو اسرار ہیں, مشق اور محنت کروا کر ان کو کھولنا اصل مقصد ہے. اس کے ذریعے جو ہے نا بہت جلدی انسان کو اپنا مطلوب حاصل ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ کم از کم دل کا ذکر جاری ہو جائے, کوشش کر کے اس ذکر کے ذریعے اپنے دل کو ذاکر بنا لے آدمی, یہ کافی ہے. تو بہرحال اس میں ہم کو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب اور مقصود بنا کر جو ہے نا ذکر کرنا ہے, اللہ کی رضا کو مقصود بنا کر ذکر کرنا ہے. اس مقصد سے ذکر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. ہمارے حضرت شاہ کمال الرحمان صاحب دامت برکاتہم فرماتے تھے کہ بھئی ذکر میں عام طور پر اس کا لحاظ رکھا جائے کہ ضرب ایک ہو, لہر ایک ہو, لہن ایک ہو, یعنی سب کی آواز جو ہے نا سب کی ایک قسم کی ہونی چاہیے, لہن بھی ایک قسم کا ہونا چاہیے, لہر بھی ایک قسم کا ہونا چاہیے. ہم کچھ اور پڑھ رہے ہیں, کوئی بلند آواز سے پڑھ رہا ہے, کسی کا لہن کچھ اور ہو گیا, کسی کی لہر کچھ اور ہو گئی, فرماتے ہیں کہ اس سے خلل ہوتا ہے. تو اس لیے اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے ذکر کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. بقیہ نیت کیا ہونی چاہیے, تو جو عام طور پر بارہ تسبیح کا ذکر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ, تو لا الہ میں غیر اللہ کے, اب اس میں بھی تین درجے ہوتے ہیں. حضرت کی جو کتاب ابھی حال ہی میں چھپی ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ بھئی سب سے پہلے لا الہ میں غیر اللہ کے خالقیت اور مالکیت کی نفی کی جائے. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ایک درجہ مبتدی حضرات کا ہوتا ہے, ایک متوسط حضرات کا ہوتا ہے, ایک منتہی حضرات کا ہوتا ہے. مبتدی جو ہوتے ہیں تو وہ غیر اللہ کے بارے میں یہ تصور کریں کہ لا الہ الا اللہ, لا الہ میں ان کے معبود ہونے کی نفی کریں, اللہ کے علاوہ کی معبودیت کی نفی کی جائے, کوئی معبود نہیں ہے, اس کا استحضار کیا جائے ذکر کرتے وقت میں. اور متوسط جو حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے ذکر کا طریقہ یہ ہوتا ہے, نیت یہ کرنی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہیں ہے, اس کا استحضار کیا جائے. اور جو منتہی حضرات ہوتے ہیں, کاملین ہوتے ہیں, تو ان کے لیے نیت یہ کرنی ہوتی ہے کہ لا الہ میں لا موجود الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے. تو بہرحال ہم بڑوں سے تو یہ سنتے ہیں, مبتدی حضرات ہم ہیں, تو اس لیے اس تصور کے ساتھ ہم ذکر کریں گے کہ لا الہ الا اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, یہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اور اس ذکر کے ساتھ ہم جو ہے نا اس تصور کے ساتھ ہم ذکر کریں گے. اور ایک بات ہمارے بڑے یہ بھی کرتے ہیں کہ بھئی ذکر کرنے کے دوران میں اس طرح آدمی اپنے آپ کو نور میں مستغرق سمجھے, جس طرح مچھلی جو ہے نا پانی میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے, پانی جس طرح مچھلی میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے, تو اپنے آپ کو بھی نور میں اس طرح ڈوبتا ہوا آدمی تصور کر کے ان تصورات کے ساتھ جو ہے نا ذکر کرے, تو پھر انشاءاللہ جلدی اثرات اس کے ظاہر ہوتے ہیں. استغفار و درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ اس کے بعد. استغفر اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وحرر قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله. اللهم أعطنا سعادة الدارين وحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا مستجاب الدعوات. وصلى الله وسلم على نبينا وعلى عترته بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ اللہ پڑھیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہی تمام صفات کمالیہ کے جامع ہیں، تمام صفات کمالیہ سے متصف ہیں، کامل صفات اللہ تبارک و تعالی ہی کے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ سب کی بخشش فرمائیے، مغفرت فرمائیے، صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائیے، ذکر کرنا ہم سب کو نصیب فرمائیے، اس ذکر کو قبول فرمائیے، ذکر کی حلاوت ہمارے اندر پیدا فرمائیے۔ یا اللہ آپ کے نام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے، عظمت پیدا فرمائیے۔ یا اللہ اس کا مزہ اور مٹھاس ہمارے اندر پیدا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری زندگی کو نورانی بنائیے، ہمارے ظاہر اور باطن کو نورانی بنائیے۔ یا اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو نورانی بنائیے، آپ کے حکموں پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائیے۔ یا اللہ آپ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرمائیے، اخلاص ہمارے اندر پیدا فرمائیے۔ یا اللہ یہاں ہمارے آنے کو قبول فرمائیے، ہم سب کے جائز مقاصد کو پورا فرمائیے۔ یا اللہ تمام پریشانیوں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، گناہوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پریشان حالوں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرمائیے۔ یا اللہ سب کو حلال روزی عطا فرمائیے، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ حلال روزی عطا فرمائیے، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہماری جان میں، ہمارے مال میں، ہماری زندگی میں، ہماری عزت و آبرو میں یا اللہ برکت عطا فرمائیے۔ اللہ زندگی آسان فرمائیے، دلوں میں محبتوں کو قائم فرمائیے، بڑوں کی عقیدت اور عظمت اور محبت دلوں میں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ چھوٹوں کی شفقت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے، ایک دوسرے کے حقوق کو ہم ادا کرنے والا ہم کو بنائیے۔ یا اللہ ادارے کو اللہ کامیاب بنائیے، اس کا فیض کو مزید عام اور تام فرمائیے۔ یا اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا فرمائیے، ہر قسم کی چھوٹی بڑی ضرورتوں کو پورا فرمائیے۔ یا اللہ اس کا سارے شعبوں میں آسانی پیدا فرمائیے۔ یا اللہ ساری ضرورتوں کو پورا فرمائیے، معاونین کو اجر عطا فرمائیے۔ یا اللہ سب کی زندگیوں کو یا اللہ برکت سے مالا مال فرمائیے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی وسلم مبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ۔ جی، ذکر کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں جو ذکر ہے یہ مختصر ہے، عام طور پر تو عبارت تسبیح کا ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں تھوڑی دیر پڑھنے سے ایک مشق ہو جاتی ہے اور بعد میں ذکر کرنا آسان بھی ہوتا ہے، تو اس لیے اجتماعی طور پر تھوڑا سا ذکر کروایا جاتا ہے۔ اصل تو انفرادی ذکر ہے، وہ اپنے اپنے اعتبار سے کر لیں آپ لوگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔